بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ
وسلم.
پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے والوں میں قرار دیا. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہی ہے، اور یہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی ایک علامت بھی ہے. جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ ہے غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کا مقابلہ، غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کا مقابلہ. جیسا کہ میں پھر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی موضوع ملے، آپ اپنے موضوع کا انالیسس، اس کا تجزیہ ضرور کریں، اور اس کے اندر جو مختلف الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی سوچا سمجھا انسان موجود ہے، تو اس کی مختلف الفاظ اور اس کی جو ٹرمنالوجیز ہیں، پہلے اس کو کلیئر کر لیں کہ آپ اس سے کیا مطلب لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے طے ہوگا کہ آپ نے درحقیقت کیا چیزیں بیان کرنی ہیں. یہاں پہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ تین اہم پیرامیٹرز ہیں. ایک تہذیب و ثقافت، ایک ہے غیر اسلامی، اور تیسرا ہے مقابلہ. تو اس میں تہذیب و ثقافت ہے، غیر اسلامی ہے، اور مقابلہ ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تہذیب و ثقافت سے یہاں مطلب کیا ہے، الفاظ دو کیوں استعمال کیے جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی بولنے والا ہوتا ہے کہ جو شاعر کی طرح ہوتا ہے، یا کوئی خطیب ہوتا ہے کہ جو ایک ہی موقع کے اوپر تین چار الفاظ استعمال کرنے میں آسانی سمجھتا ہے بغیر اس کے مفاہیم پہ توجہ دیے ہوئے. ایک دفعہ ٹاپک کا معاملہ ہوتا ہے، ٹاپک کے اندر اگر آپ دو لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں دو چیزیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس غیر اسلامی ہے اور پھر مقابلہ ہے. تو ہم اسی طرح شروع کرتے ہیں، الفاظ کا تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر موضوع کو بیان کرتے ہیں. تہذیب اور ثقافت، اگر ان کا انگلش ٹرانسلیشن ہم سوچیں تو سویلائزیشن اینڈ کلچر ہم اس کو کہہ سکیں گے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ معمولاً دونوں چار پانچ چیزوں کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ابھی میں مجموعی تعریف کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لوگوں کے کسی ایک خطے کے رہنے والوں کے عقائد، ان کے رسم و رواج، ان کی زبان، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کے مشترکہ تاریخی تجربے، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کلچر کا حصہ بنتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ بھائی آپ لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا کلچر کیا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا جو تاریخی تجربہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہسٹوریکل ایکسپیریمنٹس، جو ایکسپیرینسز ہیں، وہ کیا ہیں ان کے، اور اسی طرح ان کی زبان کیا ہے. ہر زبان کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے، ہر زبان کے پیچھے اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے. انگریزی زبان صرف زبان نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک ثقافت بھی انوالو ہوئی بھی ہے. اسی طریقے سے اردو زبان ہے، اسی طرح عربک ہے، اور اسی طریقے سے عربی اور فارسی ہیں. تو ثقافت کے اندر معمولاً میں نے عرض کیا کہ تاریخی تجربہ کیا ہے. مثلاً تاریخی تجربے سے کیا مطلب ہوگا، مثلاً فرض فرمائیے آپ 40-50 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، آپ کے مثلاً گھر والے کافی عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو اس رہنے کے دوران انہوں نے مختلف تجربے کیے ہیں، اور وہ تجربے کچھ ہوتے ہیں جو انفرادی سطح پہ کیے جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو قومی سطح پہ کیے جاتے ہیں. مثلاً میں اور آپ پاکستان بننے کے وقت زندہ نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ تجربہ ہے جو ہمارے اجداد نے کیا ہے، ہمارے اجداد اس تجربے سے گزرے ہیں، تو یہ ہماری ثقافت کا حصہ بنے گا. یا مثلاً مغل خاندان کی حکومت ہندوستان کے اوپر، برصغیر کے اوپر، وہ کافی پہلے کی بات ہے ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے تاریخی تجربے کا حصہ بنے گی. اسی طرح زبان کا معاملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، رہن سہن آپ کا رہن سہن کیا ہے، آپ کے یہاں مثال کے طور پر 40 سال پہلے تقریباً پردے پہ اتنا اصرار نہیں تھا، اب 20-25 سال سے پردے کے اوپر اصرار بڑھ رہا ہے، اور 70-75 سال پہلے پردے پہ اتنا اصرار تھا اور اس کے بعد پھر بالکل غائب ہو گیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ آ گیا، تو یہ سب تجربے ہوتے ہیں، اسی طرح رہن سہن کے تجربے ہوتے ہیں، اور گھروں کے اندر کنسٹرکشن چینج ہو جاتی ہے اگر آپ کے خاندانی تعلقات تبدیل ہو جائیں، تو اگر آپ کے ہیں آپ کو یاد ہوگا پہلے زمانے میں ایک گھر جو بنتا تھا اس میں ایک صحن ہوتا تھا، اس کے چاروں طرف کمرے ہوتے تھے اور ان کمروں کے اندر مختلف اولادیں رہ رہی ہوتی تھیں، تو وہ جو گھر تھے وہ جوائنٹ فیملی کے لیے بنائے تھے، اب جگہ کی قلت اور خاندانوں کے تعلقات میں تبدیلی کی وجہ سے رہن سہن تبدیل ہو گیا اور کسی اور طریقے سے رہن سہن ہونے لگا، اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو رہن سہن پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کا لباس کیا ہے، یہ سب ثقافت میں ہوتا ہے۔ ثقافت اور تہذیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تہذیب زیادہ تر تاریخی حصے کی طرف توجہ دے رہی ہوتی ہے، تہذیب زیادہ اسٹیبل ہوتی ہے، زیادہ قائم رہتی ہے، جبکہ ثقافت جو ہوتی ہے اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، ثقافت تقریباً کرنٹ پوزیشن کے اوپر زیادہ اصرار کر رہی ہوتی ہے، اور تہذیب جو ہوتی ہے سویلائزیشن وہ تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں تاریخی پس منظر کے اندر وہ زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو تہذیب کسی قوم کا زیادہ قابل دوام حصہ کہا جا سکتا ہے، کہ زیادہ باقی رہنے والا حصہ تہذیب ثقافت میں تہذیب میں آتا ہے، سوری کنفیوژن کی وجہ سے، تہذیب میں آتا ہے جو کہ سویلائزیشن ہے، اور جو کم باقی رہنے والا حصہ ہے جو اسٹیبل ہوتا ہے لیکن بہرحال تبدیل ہو سکتا ہے 40-50 سال کے اندر، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ پردے کی جو پوزیشن ہے اس وقت جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں 30-40 سال میں تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور 70-75 سال میں 2 دفعہ بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے، تو یہ تقریباً ثقافت کا حصہ آتا ہے۔ اچھا، کیا تہذیب اور ثقافت سے طرز فکر بھی تبدیل ہوتا ہے؟ ہاں، کافی فرق پڑتا ہے، اگر کسی ملک کی ثقافت میں تبدیلی آ رہی ہو تو در حقیقت کہہ سکتے ہیں کہ طرز فکر میں تبدیلی کی وجہ سے ثقافت بھی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایک ثقافت میں آپ چلے گئے اور اس میں جانے کی وجہ سے آپ کا طرز فکر بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ آپ بالکل تصور فرمائیے کہ اگر کوئی آدمی پاکستان میں زیادہ تر جو غیر شہری علاقے وہاں کا رہنے والا ہو اور اچانک اٹھ کر وہ مثال کے طور پہ نیو یارک چلا گیا، تو اب کیا ہوگا کہ وہ اس کی مینٹیلیٹی بھی کچھ عرصے میں تبدیلی کی طرف جائے گی اس ثقافت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ، اور برعکس بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ کسی علاقے کے اندر اسلام نہیں تھا اور اس کی وجہ سے ایک خاص ثقافت تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد اسلام آ گیا تو ان کی ثقافت میں بھی بنیادی تبدیلی رونما ہوگی، گرچہ خود ثقافت کے اندر ہم نے عقائد کو بھی شامل کیا تھا تو وہ عقائد ظاہر ہے کہ دین اور عقائد اس میں آتا ہے۔ یہ تہذیب و ثقافت ہوتی ہیں۔ اچھا، تہذیب و ثقافت میں کچھ چیزیں بنیادی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اس کے اوپر بن رہی ہوتی ہیں، جو مثال کے طور پر کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں اور کچھ اس فنڈامنٹل انفراسٹرکچر کے اوپر کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں بالکل گزرتے گزرتے یہ بھی اشارہ کرتا چلوں کہ ثقافت کے کون سے کمپوننٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو انفراسٹرکچر میں ہوتے ہیں، فنڈامنٹلز میں ہوتے ہیں، اور کون سے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اس میں بے انتہا اختلاف ملے گا آپ کو۔ مثال کے طور پر جو لوگ تھوڑا سا سوشلسٹ کمیونسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جو اقتصادیات ہے، معیشت ہے، وہ ثقافت کا بنیادی حصہ ہے، باقی ساری چیزیں اس کے اوپر بنتی ہیں، حتیٰ دین، دین بھی اس کے اوپر بنتا ہے، ان کا کہنا یہ۔ اچھا، ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، فکر اور دین یہ بنیاد ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر باقی ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اختلاف پایا جائے گا۔ بہرحال یہ تہذیب اور ثقافت۔ اچھا، اب یہاں پر اگلا حصہ ہے وہ یہ کہ غیر اسلامی سے کیا مطلب ہے آپ کا، غیر اسلامی سے کیا مطلب ہے؟ اب غیر اسلامی بہت ہی جنرلائز ٹرم ہے، بہت جنرلائز، خود اسلام کے اسلامی ثقافت جب آپ کہیں گے نا وہ بھی آسان نہیں ہوگا، اسلامی ثقافت بھی بہت پھیلی ہوئی چیز ہو جائے گی۔ مثلا اگر کسی اسلام کا مطلب دین اسلام ہے تو دین اسلام کے ماننے والے فرض فرمائیے 1.4 عرب مسلمان ہیں، اور کن خطوں میں رہ رہے ہیں؟ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک رہ رہے ہیں، بالآخر ان سب کی اپنی ایک ثقافت۔ مثلا یورپ کا کون سا اسلامی ملک ہے؟ کوئی اسلامی ملک یاد ہے آپ کو یورپ کا؟ بوسنیا ہرزگوینا، اسپین نہیں، اب تو مسلمان نہیں ہے، لیکن اس وقت جو کرنٹ مسلمان ہیں، بوسنیا ہرزگوینا مسلمان علاقہ ہے، اس طرح البانیا مسلمان علاقہ ہے، تو یہ 2 مسلمان ملک ہیں۔ اچھا، اب وہ جو یورپ کے اندر رہنے والے بوسنیا ہرزگوینا کے لوگ ہیں، اور کیا ان کی ثقافت وہی ہے جو مثال کے طور پر سوڈان میں، افریقہ کے اندر سوڈان میں رہنے والوں کی؟ نہیں، بہت مختلف. اچھا، یہ جو بوسنیا ہرزگوینا اور سوڈان کے لوگ ہیں، کیا ان کی ثقافت جو مثلا چین کا صوبہ سنکیانگ ہے، زنکیانگ کہیں گے اسے، ان کی ثقافت ایک جیسی ہے؟ نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی ثقافت میں برصغیر کے لوگوں کو شمار کیجیے، یا مثلا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں انڈونیشیا کو لے لیجیے، یا مثال کے طور پر آپ چلے جائیے امریکہ میں رہنے والے مسلمان قوموں کو لے لیجیے، تو ان سب کی ثقافت میں بے انتہا فرق نکلے گا. تو جب ہم اسلامی کہتے ہیں تب بہت بڑی ورائٹی ہے، اور اگر آپ غیر اسلامی کہہ رہے ہیں تو کتنی بڑی ورائٹی ہے؟ تو بہت کچھ ہے. پھر مثلا اس میں غیر اسلامی کرسچنز بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت کے ماننے والے، اصل جو کسی مذہب کے نہیں ماننے والے. اچھا، جو مذہب کے نہیں ماننے والے ہیں وہ مختلف قوموں کے اندر بسے ہیں. دنیا کے اندر 200 سے زیادہ ملک ہیں. ان 200 سے زیادہ ملکوں میں اگر 55 ممالک کو مسلمان کاؤنٹ کر لیا جائے تب بھی کم سے کم 150 ملک بنیں گے آپ کے پاس. ان 150 ملکوں میں ممکن ہے 100 سے زیادہ ثقافتیں تشکیل پا رہی ہیں، اور ممکن ہے ایک ہی ملک کے اندر کئی ثقافتیں زندگی گزار رہی ہیں. جیسے روس کے اندر وہ ایک ہی ملک ہے لیکن کئی ثقافتیں، امریکہ ایک ملک ہے لیکن کئی ثقافتیں اس کے اندر. تو جیسے ہم غیر اسلامی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کسی خاص علاقے کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے. جب ہم اسلامی بھی کہتے ہیں تو کسی خاص علاقے کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام ایک خطے میں تھوڑی ہے. اچھا، یہ بہت مختلف ہے ہندو سے. ہندو ایک دین ہے، ہندوازم، لیکن ایک ہی ملک کے اندر ہے، ایک ہی ملک کے اندر ہے، تو وہاں پر کسی حد تک بات محدود ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں اسلام یا آپ کہتے ہیں غیر اسلام تو پھر اس میں محدودیت نہیں ہے، اس میں بہت وسعت ہے. تو آپ اس کا حل کیا نکالتے ہیں پھر؟ کہ آپ کسی مبہم چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم یہ کریں گے کہ غیر اسلامی سے کچھ مشترکہ عناصر نکال لیں گے جو تمام غیر اسلامی میں مشترک ہو، تاکہ ہم کسی ایک جغرافیہ کے اندر نہ پھنسیں. مثلا دیکھیے، بنانے والے نے ممکن ہے ہوشیاری کی ہو کہ اس نے مغربی ثقافت نہ لکھا ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، مغربی ثقافت نہیں لکھا. کیوں؟ اگر مغربی ثقافت لکھتے تو آبجیکشن بہت زیادہ ہو جاتے کہ کیا ساری مغربی ثقافتیں غیر اسلامی ہیں؟ نہیں. مغربی ثقافت کیا صرف مغرب کے اندر ہے؟ نہیں. اس طرح بہت ساری پیچیدگیاں تھیں، لہذا اچھا کیا کہ مغربی ثقافت نہیں لکھا. مغربی ثقافت میں کیا ساری چیزیں غلط ہیں؟ نہیں، بہت ساری چیزیں مثبت ہیں. بلکہ میں نے آپ کو کبھی آپ کو سنایا ہوگا کہ میں ایک دفعہ ایک اسکینڈینیوین کنٹری میں تھا، پریسائسلی ناروے کے اندر. تو وہاں ایک نئی مسلمان ہونے والے خاتون سے بات ہو رہی تھی، تو ہمارے کچھ لیکچرز انہوں نے سنے ہوئے تھے جو مغربی ثقافت کے خلاف تھے. صحیح. تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ کیا آپ نے میری ذاتی ثقافت کو کیسا دیکھا آپ نے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر 80% سے زیادہ اسلام. تو انہوں نے کہا کہ، یا پتہ نہیں شاید 90% سے زیادہ کہا تھا، میں نے مجھے یاد نہیں آ رہا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ میرے اندر اتنا اسلام ہے، لیکن میرے اندر جو کچھ بھی ہے شاید 80% وہی ہے جو مسلمان سے پہلے تھا، میں نے کچھ چیزیں تبدیل کی. تو ان کا کہنا کیا تھا؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ مغربی ثقافت میں جو آپ سمجھ رہے ہیں سب کا سب غلط ہے، وہ سب کا سب غلط نہیں ہے. جس کو آپ 80-90% مسلمان کہہ رہے ہیں اس کا 70-80% وہی ہے جو پہلے بھی تھا. تو انہوں نے کہا ہم پہلے بھی سچائی کو پسند کرتے تھے، ابھی بھی سچائی کو پسند کرتے ہیں، پہلے بھی ہم وفاداری کرتے تھے، ابھی ہم وفاداری کرتے ہیں. البتہ ان کا کیس بہت مختلف ہے اور بہت سارے مغربی ثقافت میں رہنے والوں سے. مثلا آپ ان کے کیس کو کسی طور پر کمپیئر نہیں کر پائیں گے، مثال کے طور پر نیو یارک کے کسی ایک محلے کی ثقافت سے، وہ کہیں سے کہیں پہنچی بھی ہوگی، وہ اس کے مقابلے میں بہت مختلف ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف ہیں. تو ہم کیا کریں گے، ہم کامن فیکٹر نکال لیتے ہیں کہ غیر اسلامی کا مطلب ہمارا کیا ہوگا، اور اس کو میں ابھی آپ کی خدمت میں تشریح کروں گا. اچھا، اب مقابلے کا آخری عنصر، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. مقابلہ ہم کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ کہتے ہیں مقابلہ کرنا، تو اس سے آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور ظاہر ہے ایک کسی کا جسم سے مقابلہ ہوتا ہے، وزن کا وزن سے مقابلہ ہوتا ہے، لیکن فکر کا فکر سے مقابلہ ہوتا ہے. فکر کا مقابلہ شمشیر سے نہیں ہو سکتا، اور فکر کے مقابلے میں آپ کو فکر لانی ہوتی ہے، یا مثال کے طور پر ثقافت کے مقابلے میں ثقافت دینی ہوتی ہے. اور اس ثقافت کو آپ کو پہلے مرحلے میں، اب مقابلے کی طرف آ رہے ہیں، مقابلہ کے لیے پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا. آپ کسی چیز کو سمجھے بغیر کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، آپ کی ریسورسز بھی ضائع ہو جائیں گی اور آپ شاید وہ نتیجے بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. تو مقابلہ کرنے کے لیے پہلا کام یہ کریں کہ پہلے اس کو سمجھیں گے ہے کیا. اچھا جب آپ کہتے ہیں کہ سمجھیں کہ یہ ہے کیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس چیز سے بنا ہے، نمبر ایک اس کے پوائنٹ آف اسٹرینتھ کون سے ہیں، کہاں پر اس کی مضبوطی ہے، نمبر ٹو پوائنٹ آف ویکنیسز کہاں پر ہے، کمزوری کہاں پر ہے، اور پھر ظاہر ہے جب آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، پوائنٹ آف اسٹرینتھ کو اڈاپٹ کرنا ہے اور پوائنٹ آف ویکنیس پہ اٹیک کرنا ہے۔ میں یہ جملہ بہت زیادہ دہراتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، وہ یہ کہ جو ایک مشہور صاحب ہیں وہ کہا کرتے تھے، وہ یہ کہ آپ دشمن سے بعد میں لڑیں، پہلے اس کی اسٹریٹجی سے لڑیں، شاید آپ کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اسٹریٹجی فرسٹ۔ تو جب آپ مقابلے کی بات کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ غیر اسلامی تہذیب ہے کیا، غیر اسلامی ثقافت ہے کیا، اس کی پوائنٹ آف اسٹرینتھ کیا ہے، کیوں پھیل رہی ہے یا کیوں پھیلی تھی، اگر دونوں معنی میں اس کو رکھ لیں تو اس میں اٹریکشنز کیا ہیں، دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ویکنیسز کیا ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی اگر آپ واقعا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس مقابلے کا مطلب کیا ہے۔ اچھا ظاہر ہے کہ مقابلہ کرنے کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، شاید یہاں پر عنوان دینے والے نے اتنے تک سوچا ہوگا کہ بھئی ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر ان سے کیسے لڑیں گے، ان کو کیسے ختم کریں گے، ان کو کیسے صحیح کریں گے، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر اسلامی ثقافت ہمیں اکھیڑ دے رہی ہے، اس کو کیسے سنبھالیں گے۔ تو یہاں پر مقابلے کا مطلب تقریباً دفاع کی سینس میں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی اسلامی ثقافت کا دفاع کیسے کریں گے۔ البتہ یہیں پر تھوڑا سا ایک اور پوائنٹ اسٹریٹجی کے لیول پر سمجھ لیجیے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ اگر آپ کو دفاع بھی کرنا ہو تو کبھی کبھی حملہ کر دیجئے، آپ مستقل دفاع نہیں کر سکتے، اگر آپ مستقل دفاع کریں گے آپ یقیناً ہار جائیں گے۔ تو اگر آپ کو مؤثر دفاع ہی کرنا ہے، افیکٹو اور ایفیشنٹ ڈیفینس کرنا ہے، تب بھی کبھی کبھی اٹیک کر لیں آپ نے، اور اس کی مثال میں فٹ بال بہت اچھا کھیل ہے اور کرکٹ بھی برا نہیں ہے، کیا مثال کے طور پر آپ 50 اوورز ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی کھلاڑی، بہت کم کوئی ملے گا جس کو آپ یہ ٹاسک دیں گے آپ نے کوئی ہٹ نہیں مارنا ہے، صرف ڈیفینڈ کرنا ہے، ایکچولی زیادہ تر پلیئرز اس میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوگا کہ ایک قوم یہ سوچے ہمیں صرف دفاع کرنا ہے، صرف دفاع نہیں ہو سکتا، کبھی نہ کبھی آپ کو آگے بڑھ کر اگریسو ہونا پڑے گا، تو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس تشریح کے ساتھ ہم اس کو شروع کرتے ہیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ البتہ مقابلے میں بس ایک اور پوائنٹ میں اضافہ کروں مقابلے کے لیے، کہ مقابلہ دو سطح پہ ہو سکتا ہے، نمبر ایک اسٹریٹجی کی سطح پر اور دوسرا ٹیکٹکس کی سطح پر۔ اسٹریٹجی کی سطح پر جو لمبی مدت ہوتا ہے، عمیق ہوتا ہے، دوسرا ٹیکٹکس آپ ریئیکشنز کیسے دیں گے، آج میں 2-4 دن میں جو آپ کو ریئیکشنز دینے ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک اسٹریٹجی ہوگی کہ پاکستان میں اسلام کیسے نافذ ہوگا، اور ایک ٹیکٹکس ہوں گی کہ مثال کے طور پر فرض فرمائیے سود کے خلاف سپریم کورٹ کے بیان پر کیا کہا جائے۔ صحیح ہے، تو اسٹریٹجی لانگ ٹرم ہوتی ہے اور ٹیکٹکس شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، لیکن ٹیکٹکس اچھی وہی ہوں گی کہ جو اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے بنائی جائیں، ورنہ آپ ہیپیزرڈ ہو جائیں گے، آپ ریئیکشنری ہو جائیں گے۔ ریئیکشنری کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی منصوبہ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے ہدف نہیں ہوگا، آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوگا، آپ اس کا ریئیکشن دے رہے ہوں گے، کسی قوم کے لیے اس سے بری کوئی چیز نہیں بن پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر یہ وہی کرے گی جو دشمن کروانا چاہتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ ریئیکشنری ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، ان کے پاس ٹیکٹکس نہیں ہوتی، وہ صرف ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پر، اور اس ریئیکشن کے اندر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں پھنس جاتے ہیں جہاں دشمن ان کو پھنسانا چاہتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر دشمن یہ دکھانا چاہے کہ ہم اور آپ وائلنٹ ہیں، تو وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے مسلمان توڑ پھوڑ شروع کر دیں، تو یہ ثابت ہوگا کہ ہم وائلنٹ ہیں۔ یا مثال کے طور پر اب جیسے یہ فرانس میں جو کچھ ہوا، وہ یہ کہ انہوں نے 17 آدمی ایک 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر فرانس میں مار دیے۔ اب یہ جو مارے گئے اس کے بعد مسلمانوں کا جو ریئیکشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اب آپ کیا ریئیکشن دکھائیں گے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم نے اس سانحے کے بعد جو رسالے نے دوبارہ تصویریں چھاپی اس کے خلاف ہیں، تو آپ کو رکھا جائے گا کہ اس کا مطلب آپ 17 آدمیوں کے قتل کی تائید کرتے ہیں، اور اگر آپ کہیں گے نہیں ہم 17 آدمیوں کے قتل کی مذمت کرتے ہیں، تو ان تصویروں کے اوپر کیا خاموشی اختیار کر لیں؟ تو کیا ہو کہ وہ 17 آدمیوں کا مرنا ان تصویروں کے چھپنے کو جواز دے رہا ہے. اب یہاں پہ آپ کو اسٹریٹجی چاہیے. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ کیسے یہاں پر مقابلہ کریں گے اور کیسے باہر آئیں گے؟ کیونکہ اب مشکل ہو جائے گا. ادھر سے کریں تو ایک مسئلہ ہے، ادھر سے خاموش رہیں تو ایک مسئلہ ہے. تب آپ کیسے اس کو بیلنس کریں گے؟ اور اس طرح بہت ساری جگہوں کے اوپر ہوتا ہے. ایک بم دھماکہ ہو گیا، فرض فرمائیے، اب اس بم دھماکے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر کیا ہوتا ہے، ایموشنز انوالو ہو جاتے ہیں، اسٹریٹجی نہ ہونے کی وجہ سے، آبجیکٹیوز نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور لیک آف گائیڈنس، لیک آف لیڈرشپ لوگوں کو اوپر رول کر رہی ہوتی ہے. لوگ موب میں تبدیل ہو جاتے ہیں. موب جو ہوتا ہے پھر وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے آسان ترین جگہ ہوتی ہے. کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی آبجیکٹیو نہیں. ایک آدمی نے پتھر مارا، سب نے پتھر مار دی. اور یہ ایک ایونٹ میں بھی ہوتا ہے اور پوری ہسٹری کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے یہی سب کچھ. تو آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑتا ہے. اب ہم غیر اسلامی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی ثقافت، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجیز کا ثقافت میں کچھ زیادہ رول نہیں ہے. ہمارے خیال میں بہت زیادہ رول ہے، ہمارے خیال میں اس کا رول بہت زیادہ ہے، بلکہ شاید سب سے زیادہ اسی کا ہی ہے. اور اس کے اوپر ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. تو مثال کے طور پر یہ جو عقیدہ ہوتا ہے اور آپ کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، یہ بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دیتی ہے، لغت کو تبدیل کر دیتی ہے، الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور میں نے عرض کیا حتیٰ معماری تبدیل ہو جاتی ہے، آرکیٹیکچر چینج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کچھ گھروں کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ گھر بنانے والے ہیں جن گھروں میں پردہ بالکل نہیں ہوتا ہے، تو ان کا پیٹرن ہی کچھ اور ہوگا. اور اگر یہی فیملی وہ فیملی ہوتی جو جس کے ہاں پردے پہ سختی ہے اور وہ گھر بنائے، تو اس کا پیٹرن کچھ اور ہوگا. ایک گھر ہے جس کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ فحشا کا دورہ ہے، وہاں پر ڈرائنگ روم کسی اور طرح سے بنے گا. وہاں پہ خیال نہیں ہے اس بات کا کہ محرم نہ محرم کون ہوتا ہے، اس کو علیحدہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، یہاں پہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو وہاں پہ گھر کسی اور طریقے سے بنتا ہے، وہاں پہ ڈرائنگ روم کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، وہاں پہ لیونگ روم کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. ایک جگہ جہاں پہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بھائی گھر والوں کو موو بھی کرنا ہے، اگر کوئی مہمان بیٹھا ہے تو موو کیسے کریں گے، یا مثال کے طور پر کچن آپ کیسا رکھیں گے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ محدودیتیں بھی ہوتی ہیں، مثلا گھر کا رقبہ اتنا سا ہے، کیا کریں اس کے اندر، تو وہ یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ان سب کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو ہمارے خیال میں تہذیب اور ثقافت پر افکار اور آئیڈیالوجیز کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور تین مین ٹاپکس ہیں جو کسی بھی آئیڈیالوجی اور کسی بھی فکر کو کیٹیگری میں ڈالنے کے لیے فلٹر بنتے ہیں. ان تین کے اوپر رکھتے ہوئے آپ مختلف آئیڈیالوجیز کو فلٹر میں ڈال سکتے ہیں اور ان کو مختلف کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ تین پیرامیٹر جس کو ہم امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں، نمبر ایک، اس فکر نے کائنات کی ابتدا کے بارے میں کیا کہا ہے. کائنات کی ابتدا کے بارے میں کیا کہا، میں تین الفاظ بول دیتا ہوں، تین الفاظ آپ لکھ لیجئے، باقی آپ سماعت فرما لیجئے گا. نمبر ایک ابتدا، نمبر دو انتہا، نمبر تین حقیقت انسان. یہ تین پیرامیٹرز ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ان کے اوپر بہت ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، بگڑ رہی ہوتی ہیں. تو اب ایک ایک کر کے ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ایک ابتدا، کائنات کہاں سے آئی، اس کا آغاز کیا ہے، اور اس ابتدا کے اندر اس کے ساتھ ہی ایک اور فکر لگی ہوئی ہے، وہ یہ کہ کیا کوئی خالق ہے یا خالق نہیں ہے. ابتدا میں یہ بھی شامل ہے. تو پہلا سوال جس کے اوپر آئیڈیالوجیز کو آپ فلٹر کر سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیٹیگریز بنا سکتے ہیں مختلف آئیڈیالوجیز کی، وہ یہ ہوگا کہ کوئی آئیڈیالوجی خالق کی معتقد ہے یا خالق کی معتقد نہیں ہے اپنی ابتدا کے لیے. تو ایک آئیڈیالوجی کہتی ہے کہ ہم معتقد ہیں کہ خدا ہے جس نے بنایا، ایک آئیڈیالوجی کہتی ہے کہ ہم معتقد ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ خود سے بنی ہے. البتہ اس کے اندر پھر تفاصیل بے انتہا زیادہ ہیں، یہ سمجھ لیجیے کہ تو پورا ایک 360 ڈگری کا اسپیکٹرم ہے، اس کے اندر ہزاروں تفاسیر آ سکتی ہیں کہ اگر خود سے بنی ہے تو کیسے بنی ہے، اگر خدا نے بنایا ہے تو وہ کیسے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے. مثلا ممکن ہے کوئی کہے خدا نے تو بنایا ہے، بعد میں وہ فارغ ہو گیا ہے، اس نے اب کوئی دخالت نہیں دینی ہے. کوئی کہے گا کہ خدا نے بنایا تو ہے لیکن کسی کو ہینڈ اوور کر دیا ہے، اس نے کسی اور کے حوالے کر دیا ہے، اب وہ کوئی دخالت نہیں دیتا ہے. کیونکہ اگر نہیں خدا نے بنایا تو تھا، لیکن حقیقت یہ کہ فیلئر ہونے کی وجہ سے خدا نے چھوڑ دیا ہے اس کو، کہ بھئی یہ نظام نعوذ باللہ تعالیٰ فیل ہو گیا ہے، تو اب اس خدا نے چھوڑ دیا ہے تو اب یہ ایسے ہی چل رہا ہے یہاں پر. اس طرح کے 25ویں افکار ایک ظاہر ہے کہ ہماری فکر ہوگی، وہ یہ کہے گی کہ نہیں خدا نے بنایا ہے، اس نے ہدایت کے لیے نظام بھی بنایا ہے، کبھی بھی غافل نہیں ہے، لا سنۃ ولا نوم، نہ وہ اس کو کبھی نظر انداز کرتا ہے، اپنی رحمت کو مسلسل اس کے اوپر نازل فرماتا ہے، اور اس کے لیے ایک ہدف کا بھی متخذ ہے. جو دوسرا پیرامیٹر آئے گا، اس کائنات کی انتہا کیا ہے؟ انتہا میں بہت ساری فلاسفیز آ جائیں گی. پھر اسی طریقے سے اصلاً دو میں آپ ڈال سکتے ہیں، نمبر ایک، انتہا میں خاتمہ ہے یا انتہا میں بقا ہے؟ اس کائنات کے اینڈ میں، اس کائنات کے اینڈ پہ ختم ہے، مر گیا انسان معاملہ ختم، یہ کائنات تباہ ہوئی معاملہ ختم، یعنی کہ نہیں، مر جائے تب بھی بقا ہے، اور اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی کچھ اور ہے. صحیح، یہ دو بڑے آئیڈیاز آپ کے پاس آئیں گے. تو ایک آئیڈیا آئے گا، وہ یہ کہے گا کہ بھائی تم جو کچھ ہو وہ یہی ہو جو ابھی ہو، اور جب یہ ختم ہو گیا تو معاملہ ختم، اب کچھ نہیں ہے اس کے بعد، اور اگر مر گئے تو اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اور اگر کائنات تباہ ہو گئی تو اس کائنات کے پیچھے بھی کچھ نہیں ہے پھر. اور دوسری فکر ظاہر ہے، جو ہم جس بات کے معتقد ہو جائیں گے وہ یہ ہے، معتقد ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں، ہم یہاں سے مریں گے تو ہم ختم نہیں ہوں گے، بلکہ علامہ طباطبائی کے بقول، ہم بقا کے لیے بنے، فنا کے لیے نہیں بنے، ہم چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم باقی رہتے ہیں، خالدین فیہا ہیں ہم لوگ، تو ہم لوگ بقا کے لیے بنے. یہ ایک علیحدہ مرحلہ ہے کہ جب ایک موقع آئے گا، کل شئن ہالک الا وجہ، خدا تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز میں ختم ہونا ہے، وہ ایک علیحدہ مرحلہ ہے، لیکن ہم لوگ باقی رہیں گے، چلیں گے، اور اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے. اور یہ کائنات بھی اگر ختم ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پہ قیامت آ جائے گی، لیکن کہیں اور پہ آبادی ہوگی، اور وہاں پہ دنیا زندگی چلتی رہے گی. دو باتیں. اب تیسری بات ہو گئی حقیقت انسان. اگر پہلے اور دوسرے میں آپ کسی ایک فکر کے قائل ہو جائیں تو آپ حقیقت انسان کو بھی بنا سکتے ہیں. مثلا اگر آپ پہلے میں قائل ہوئے کہ خدا نے بنایا ہے، اور دوسرے میں قائل ہوئے کہ بقا بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے حقیقت انسان دو چیزوں پر مبنی ہونی چاہیے، ایک وہ حصہ جس نے مٹنا ہے، اور ایک وہ حصہ جس نے بچنا ہے. اگر آپ قائل ہیں کہ خدا نے بنایا ہے، اور آپ قائل ہیں کہ آپ نے بچنا ہے، آپ باقی رہیں گے، تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بدن مٹ جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ اس بات کے قائل ہوں گے کہ ہمارے اندر دو حیثیت ہیں، ایک حیثیت ہمارے بقا کی ہے، اور ایک حیثیت ہمارے مٹنے اور فنا کی ہے. تو جو فنا کی حیثیت ہے وہ جسم ہے، اور جو بقا کی حیثیت ہے وہ روح ہے، حقیقت انسان. اچھا، یہ آپ نے تین چیزیں معین کر لیں، ان تین چیزوں کو معین کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں اسلام غیر اسلام میں طے ہوتی چلی جائیں گی. مثال کے طور پر جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ان تین کی روشنی میں طے ہونے والا ہے، اور وہ میرا اپنے خیال ہے کہ شاید پرائم امپورٹنس رکھتا ہے، سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے ان تین کے بعد، وہ یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کیا ہوتی ہے. یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے، اگر کسی کی زندگی میں سوال ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی سوال نہیں ہوتا، وہ ریئیکشنری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، صبح انہیں بھوک لگتی ہے تو شام تک پیٹ بھرنا ہوتا ہے، جب جسم تھک جاتا ہے تو ان کو سونا ہوتا ہے، اور جب کسی چیز کی خواہش آتی ہے تو اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے. ان لوگوں کی زندگی میں کوئی پلان نہیں ہے. یہ جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہم انسانوں کے اندر کیا ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک پلان ہو، آپ کے پاس ایک منصوبہ ہو، آپ کی زندگی کے اندر ہدف ہو، مقصد ہو. اور اس ہدف و مقصد رکھنے میں جو پہلا سوال آپ کے سامنے آئے گا، اگر آپ کی زندگی میں یہ تمام چیزیں ہیں، تو وہ یہ سوال آئے گا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں اور ناکامی کسے کہتے ہیں. اچھا، عین ممکن ہے کہ کوئی آدمی نظریاتی طور پر کسی چیز کو کامیابی کہے، عملی طور پر اس کو ناکامی سمجھے، عملاً کسی چیز کو ناکامی کہے، نظریاتی طور پہ ناکامی کہے، عملاً اسے کامیابی تعبیر کرے، یہ ہو سکتا ہے. اور ہم انسانوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک انسان کو لے لیجئے، مسلمان کو لے لیجئے، جو خدا کا معتقد ہے، قیامت کا معتقد ہے، اس بات کا معتقد ہے کہ جزا و سزا ہونی ہے، اور اس کے بعد کوئی بہت بڑی چوری کے نتیجے میں بہت بڑا پیسہ حاصل کرنے کے بعد خوش ہو رہا ہے، اچھا اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی تمہاری جو خوشی ہے یہ کس وجہ سے ہے، تو وہ کہے گا ظاہر ہے کہ آج میں نے بہت بڑا کام کیا، اور اس سے پوچھے گی جو تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کام کیا یہ کامیابی حاصل کی ہے یا ناکامی حاصل کی؟ ظاہر ناکامی کے اوپر تو کوئی خوش نہیں ہوتا، اگر یہ خوش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کامیابی کیا ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ اسلامی نقطۂ نظر کے اندر اس میں کامیابی کون سی ہے، جو سراسر ناکامی ہوئی ہے، صحیح؟ تو اس طرح بہت ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کسی چیز کو نظریے کے اندر کامیابی یا ناکامی کہیں اور عمل کے اندر اس کا بالکل الٹا کر رہے ہو، صحیح؟ تو جو غیر اسلامی ہے وہ کیا ہے؟ غیر اسلامی ہے جو ابتدا میں خالق کا، خدا کا معتقد نہیں ہے یا اس کو مؤثر نہیں سمجھ رہا، یا اس کو مؤثر نہیں سمجھ رہا، معتقد ہے کہ مثلا پیدا کیا ہے معاملہ ختم ہو گیا، نعوذ باللہ تعالی۔ انتہا میں خدا کا معتقد نہیں ہے، قیامت کا معتقد نہیں ہے لہٰذا، یا اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، اس کو اہمیت نہیں دے رہا۔ مثال کے طور پر بہت سارے مسلمان، بہت سارے کرسچن، بہت سارے دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ معتقد ہیں، اہمیت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر آیا اس وقت آپ ان تمام ممالک کے اندر تشریف لے جائیں جہاں پر مشہور ہے کہ عیسائیت ہے، تقریباً ان تمام ممالک کے اندر شراب ہے یا نہیں ہے؟ کیا عیسائیت میں شراب جائز ہے؟ ایک قطرہ بھی حرام، لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے واجب ہے، معاشروں کے اندر چلے جائیے دیکھ لیجیے۔ اور یا مثال کے طور پر کیا عیسائیت کے اندر مرد اور عورت کے تعلقات میں قوانین نہیں ہیں؟ کیا 100% قوانین ہیں؟ اور ان تمام تر قوانین کے باوجود ان معاشروں کو دیکھیے تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ جیسے کوئی دین نے کوئی قانون دیا ہے۔ آپ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر، اور ان سب کو ہم احساس کر سکتے ہیں۔ تو اسلام کا، غیر اسلامی کا مطلب ہوگا جو ابتدا میں خدا کا قائل نہیں ہے، انتہا میں کسی اور چیز کا قائل نہیں ہے، قیامت کا قائل نہیں ہے، حقیقت انسان میں کس چیز کا قائل ہے؟ حقیقت انسان میں عملاً اس بات کا قائل ہے کہ بدن کے سوا کچھ نہیں ہے، عملاً۔ ممکن ہے نظریے میں قائل ہو کہ روح ہے، لیکن عملاً اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ بدن کے سوا کچھ نہیں ہے، لہذا وہ جس کی، اس کا سارا ہم و غم بدن کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کو ہم تقریباً غیر اسلامی ثقافت کے بنیادی اجزاء کہہ سکتے ہیں، صحیح؟ اچھا، اب اس کو مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس کا مقابلہ ہم نے عرض کیا تھا، اس کا مقابلہ ہوگا کہ ہم اس کو پہچانیں۔ اس کو پہچاننے کے بعد پہلے مرحلے میں اپنا دفاع تیار کریں، اور دوسرے مرحلے میں کہیں ہو سکے تو ہم اس کے سامنے پہنچیں اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پیرامیٹرز کے اندر۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کامیابی اور ناکامی، یہ بہت بڑا عنوان بنے گا، تھوڑا سا کامیابی اور ناکامی کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اسے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی کسے کہیں گے؟ اگر اسلامی ہے تو کامیابی میں سب سے پہلا پیرامیٹر آئے گا خدا کو خوش کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، آخرت کو تعمیر کرے، اس کے ساتھ ساتھ خدا کو خوش کرے، آخرت کی تعمیر کرے جو اس کے نتیجے میں ہو رہی ہوگی۔ نمبر تین، روح کو مزید تقویت دے، کامیابی میں یہ آئے گا۔ اس کے ساتھ اگر بدن کو بھی آرام ملے تو اچھا ہے، بدن کو بھی آرام ملے تو اچھا ہے، صحیح؟ اور اس کے مقابلے میں اگر آئے تو پھر نہیں، بدن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کامیابی ہو جائے گی۔ کامیابی ہوگی خدا کو خوش کرے، ابتدا میں خدا ہے اس کو خوش کرے، انتہا میں قیامت ہے، اخروی زندگی، بلکہ اگر قیامت تو ایک مرحلے کا نام ہے، اس کے بعد اخروی زندگی ہے، اخروی زندگی کو کامیاب بنائے، روح کو تقویت دے، روح جو مستقل حصہ ہے، باقی رہنے والا حصہ ہے، بدن اگر ان تین کے ساتھ اس کو بھی آرام مل رہا ہو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر ان تین کے مقابلے میں بدن آ رہا ہو تو پھر بدن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر بدن کٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کامیابی بنے گی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو غیر اسلامی فکر ہوگی اس میں کامیابی کیا ہوگی؟ خدا کا تو معتقد ہے ہی نہیں، آخرت کا بھی معتقد نہیں ہے، یا اگر اعتقاد ہے بھی تو اہمیت نہیں ہے، روح سے اس کو کوئی سروکار ہے نہیں۔ تو کامیابی رہ جائے گی زیادہ سے زیادہ وہ یہ رہے گی، اس دنیا میں کتنی لذتیں ملیں، بس اس کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس دنیا میں کتنی لذتیں ملیں، اب وہ لذتیں اس کو اپنی جاہ طلبی کو پورا کر کے ملتی ہو، چونکہ مختلف قسم کے انسان مختلف انداز میں لذتیں لے رہے ہوتے ہیں، مثلا جو دو فرق بتایا کرتے ہیں وہ یہ کہ مثلا امریکہ میں کوئی سیاست کرے گا تاکہ دولت کمائے، اور انگلستان میں کوئی دولت کمائے گا تاکہ اس سے سیاست کرے۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ انگلستان کی سیاست میں رہتے ہوئے آپ زیادہ پیسہ نہیں کما پائیں گے، لیکن بہرحال آپ کو ایک رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے، آپ فلاں کہلائیں، لارڈ کہلائیں گے، یہ کہلائیں گے، وہ کہلائیں گے، لیکن دولت اتنی زیادہ نہیں مل پاتی وہاں پہ زیادہ تر۔ البتہ اب وہ لوگ بھی سیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اس میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہاں ہم کیسے پیسے کما پائیں گے۔ اچھا، امریکہ میں سب کو معلوم ہے کہ سیاست میں آئے گا اور طاقت حاصل کرے گا، اور طاقت حاصل کرنے کے بعد کیا کرے گا، یہ کہیں نہ کہیں بنائے گا۔ اور اس کی بدترین مثال جو ہے وہ جارج بش کی دی جاتی ہے کہ وہ انہوں نے بڑی بڑی کمپنیز بنائیں، ڈک چینی اور جارج بش ان کے خاندان نے بڑی بڑی کمپنیز بنائیں، پورے عراق کو تباہ کیا، پھر وہ پورے عراق کے ٹھیکے لیے، اور ان ٹھیکوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے کے ایم سی کے سابقہ کے ٹھیکے ملا کرتے تھے، اور لوگ اس کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے، ایگزیکٹلی وہی کیا انہوں نے، تو پورا عراق برباد کر لیا، اس کے پیسے بھی کما کے لے گئے۔ تو وہاں پہ سیاست کی جاتی ہے تاکہ دولت کمائی جائے، انگلستان میں دولت کمائیے تاکہ آپ پھر آپ سیاست کر سکیں۔ ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کسی کے لیے شہرت اہم ہو، تو اس کی جتنی بھی لذتیں ہوں شہرت کے اندر، تو دولت بھی خرچ کرے تاکہ شہرت کما لے، اور اسی طرح اور پست چیزیں انسانوں کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو کامیابی ناکامی کیا ہوئی؟ غیر اسلامی تہذیب کے اندر کامیابی ناکامی صرف لذتوں کے اوپر ہے۔ اچھا، یہ لذتیں اخروی یا دنیاوی؟ ظاہر ہے کہ وہ آخرت کا تو معتقد ہی نہیں ہے، ساری کی ساری دنیاوی ہے، تو دنیا ہے صرف۔ اچھا، اس میں کیا برائی ہے؟ ہم شناخت کے لیول پر ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی یہ ہے کہ اس میں صرف موت ہی موت ہے۔ کیوں موت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تھوڑا سا انالیسس کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا انالیسس میں جاتے ہیں، یہ جو کامیابی ہے، جو دنیاوی کامیابی اور لذتوں کی بنیاد پر ہے، یہ ہمیشہ محدود رہے گی، ہمیشہ لمیٹڈ رہے گی۔ کیوں؟ اس کی بیس تین چیزیں بنیں گی، یا دولت بنے گی، یا طاقت بنے گی، یا شہرت۔ یہ جو دنیا کی لذتیں ہوتی ہیں، یہ کسی بھی رنگ میں ہوں، یہ تین پیرامیٹرز سے زیادہ معمولاً باہر نہیں نکلتی۔ مجھے تو کوئی چوتھا سمجھ میں نہیں آتا۔ یا دولت سے آتی ہیں، یا طاقت سے آتی ہیں، یا شہرت سے آتی ہیں۔ اچھا، ان تینوں کی آپ نیچر کو دیکھیں، دولت بالآخر لمیٹڈ ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی دولت ہے بالآخر لمیٹڈ ہے۔ دنیا میں جتنا بھی لوگ طاقتور ہوں گے تو ایک طاقتور ہوگا، باقی لوگ اس کے سامنے کمزور ہوں گے۔ شہرت، ظاہر ہے شہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسروں کے درمیان پرومیننٹ ہوگا، تو ایک آدمی مشہور ہوگا، بہت سارے لوگ غیر مشہور ہوں گے۔ تینوں اسکیلز لمیٹڈ ہیں، دولت بھی، طاقت بھی، اور شہرت بھی۔ اچھا، یہ تو لمیٹڈ ہیں، اور جو یہاں پہ 7 ارب انسان بن رہے ہیں، ان کی خواہشات، یہ ان لمیٹڈ ہیں۔ ہر آدمی کو اتنی دولت چاہیے جتنا اس سے زندگی گزر سکے، یا زیادہ چاہیے؟ زیادہ چاہیے، بالکل زیادہ چاہیے۔ مثلا اگر ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے فرض کر لیجئے، ایسے یوں سوچ لیتے ہیں کہ $500,000 چاہیے، تو اسے پیسہ کتنا چاہیے؟ 5 ارب بھی کم ہے۔ 5 ارب پہ بھی کیوں رکے؟ اتنے دنیا کے اندر بلینئر کیوں بنے؟ آیا ان کو اتنا پیسہ زندگی گزارنے کے لیے چاہیے؟ نہیں۔ جو امریکہ میں بہت مہنگے مہنگے گھر ہیں، جو مثلا دنیا بھر کے اندر، بھی پاکستان کے اندر مثلا ایک اچھا خاصا مہنگا گھر، البتہ ظاہر ہے غریب سے لے کے امیر تک کی مہنگی کی ڈیفینیشن چینج ہوتی رہے گی۔ مثلا میرے لیے ممکن ہے ایک چیز بہت مہنگی ہوگی، دوسرا کہے گا بھائی یہ تو کوڑیوں کے مول ہے، اور تو جو بہت مہنگا ہوگا، مثال کے طور پر ایسی میں سوچ لیتا ہوں 25 کروڑ روپے کا، 50 کروڑ روپے کا، صحیح ہے؟ اتنا بڑا گھر ہو گیا، 50 کروڑ روپے کی بات نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ بالکل چاہیے۔ کتنی جائیداد چاہیے رہنے کے لیے؟ 120 گز میں 6 آدمی رہ سکتے ہیں؟ ہاں رہ سکتے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ رہ رہے ہیں۔ 500 گز کافی ہیں 2 آدمیوں کے لیے؟ کافی زیادہ ہے، لیکن کیا رکے گا 500 گز میں؟ نہیں، 5,000 گز بھی چھوٹا پڑے گا۔ ابھی میں گیا تھا 2 دن پہلے، بہاولپور میں تھا پرسوں، تو وہاں پر نواب بہاولپور نے جو گھر بنایا تھا، محل بنایا تھا، محل ہی کہنا پڑے گا، نور محل نام تھا اس کا، وہ 1872 کے قریب بنایا تھا۔ 1872 میں تقریباً 12 لاکھ روپے سے بنا تھا۔ صحیح ہے، بچ گیا کیا؟ بلڈنگ بچ گئی، خاندان ختم ہو گیا. خاندان کہہ سکتے ہیں اس ایک معاملے میں ذلت میں آ گیا، صحیح ہے. کیا ہوا؟ یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے. ہم سب نے، امیر المومنین کا یہ قول ہم سب پہ آئے گا، اللہم صلی اللہ محمد محمد علی واجل. فرمایا لدو للموت وابنو للخراب، پیدا ہو مرنے کے لیے اور عمارتیں بناؤ تباہ ہونے کے لیے. کسی نے بچنا نہیں، جو بھی پیدا ہوگا وہ مرے گا اور جو بھی بنے گا وہ کبھی نہ کبھی تباہ ہوگا، صحیح. تو جو پیرامیٹرز دنیا میں کامیابیاں دلاتے ہیں، دولت، طاقت اور شہرت، یہ تینوں محدود ہیں، اور خواہشات لا محدود ہیں. اس کا مطلب ہے جنگ ہوگی، اس کا مطلب ہے لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے. اچھا، اس لڑنے میں ایک دوسرے کی پرواہ کریں گی کیا؟ کیوں پرواہ کریں؟ مثلا اگر میں کسی کی خاطر قربانی دوں بھی اور اپنی زندگی کے 50-60 سال میں وہ کامیابی نہ لوں جو میں لے سکتا تھا، پھر کیا ہوگا؟ 50-60 سال کے بعد میں مر جاؤں گا. اچھا، جب میں مر گیا تو زمین پہ میرا نام رہے یا نہ رہے، مجھے کچھ ملنا ہے مجھے نہیں؟ کیا فائدہ پھر اس کا؟ صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، نام باقی رہنے کی خواہش. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب بھی کسی چیز کی انسان میں کوئی فطری خواہش ہوتی ہے، اس کا باہر کوئی صحیح مصداق ہونا چاہیے، اس کا باہر کوئی صحیح ذریعہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کے اندر بھوک ایک خواہش کے طور پر ہے، اس کا مطلب ہے باہر کھانا ہونا چاہیے، ورنہ یہ نظام باقی نہیں بچے گا، صحیح. اسی طریقے سے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے رسپیکٹ دیں، تو باہر رسپیکٹ لینے کے کچھ طریقے ہونے چاہیے، اور صحیح بھی ہونے چاہیے اور غلط بھی ہونے چاہیے. صحیح بھی ہونے چاہیے، غلط بھی ہونے چاہیے. صحیح وہ ہوں گے جو واقعی ہوں گے، غلط وہ ہوں گے جو میں نے تخیل میں بنا لیے، جو میں اپنی امیجنیشن سے بنا لیتا ہوں. اچھا، آیا وہ جو دنیا پرست ترین انسان ہے، ان کے اندر اپنے نام کو باقی رکھنے کی خواہش ہے؟ ہے، یہ اپنے ناموں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابدی زندگی کا کوئی صحیح مصداق باہر ہے. یہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ بلڈنگز پہ اپنے نام لکھ کے سمجھتے ہیں کہ ایسے ہم باقی رہیں گے، میموریلز اپنے نام پہ بنوا کے سمجھتے ہیں کہ ہم باقی رہیں گے، جبکہ خدا کہہ رہے ہیں نہیں، یہ بقا کا راستہ نہیں ہے. کیوں؟ جو کچھ تم جہاں کہیں بھی بنا رہے ہو نا، یہ بھی تباہ ہو جائے گا، یہ بقا کا صحیح راستہ نہیں ہے. جب بھی انسان کے اندر کوئی فطری خواہش ہوگی، اس کا کوئی صحیح مصداق باہر ہوگا. یہ جو ہمارے اندر باقی رہنے کی فطری خواہش ہے، اس کا مطلب ہے ابدی زندگی کا کوئی صحیح مصداق ہے. وہ صحیح مصداق ڈھونڈنا پڑے گا، وہ صحیح مصداق دیواروں پہ نام لکھنا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ خود دیوار میں گر جانا ہے، خود بلڈنگز میں گر جانا ہے، چاہے کتنی ہزار سال کے بعد کیوں نہ ہو، کم از کم اس دنیا نے تباہ ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں بچنا ہے. تو اس میں کوئی صحیح مصداق ہوگا، صحیح مصداق وہاں پر ہے. جو غیر اسلامی ثقافت ہے، اس میں دیکھیں ہم کہاں سے شروع کر رہے تھے، خدا کو نہیں مانا، قیامت کو نہیں مانا، اور صرف بدن کو مانا. تو کامیابی اور ناکامی کس میں آئی؟ کامیابی اور ناکامی آئی بدن کی دنیاوی لذتوں کے اندر، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، بدن کی دنیاوی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ نکلا، وہ کہاں سے نکلا؟ دولت، طاقت اور شہرت سے. اور یہ تینوں چیزیں لمیٹڈ ہیں، اس کا مطلب ہے زندگی میں ہمیشہ جنگ رہے گی. اچھا، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ جنگ تو ہوگی لیکن میں وہ ہوں جو کامیاب ہو جاؤں گا ہمیشہ. چلو یہ فرض کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا، لیکن اگر فرض کر لیں تو اب ایک اور سوال ہے، جو ناکام ہوں گے وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، وہ جو ناکام ہوں گے وہ فرسٹریٹڈ ہوں گے، وہ جب اپنی فرسٹریشن میں جائیں گے تو ریئیکشن دیں گے. ریئیکشن دیں گے تو کیا ہوگا؟ جب موقع ملیں گے تمہارا تختہ الٹ دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس آئیڈیالوجی کے پیچھے ہمیشہ ڈسٹرکشن آئے گی، ہمیشہ تخریب آئے گی، ہمیشہ تباہی آئے گی، اور یہ وہ مصیبت ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہو گئے. دنیا اسی کی معتقد ہو گئی، اور اسی کے معتقد ہونے کے نتیجے میں اس تباہی تک ہم یہاں پر پہنچ گئے. اچھا، اب اس کے بہت سارے اور بھی پیرامیٹرز ہیں، مثال کے طور پر بہت تیزی سے گزارتے ہوئے وقت کی کمی کی وجہ سے نسبتاً، وہ یہ کہ اگر کوئی اس آئیڈیالوجی کو لے لے اور یہی دنیا کے اندر پھیل جائے تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ حاکم ہوں گے، بہت سارے لوگ محکوم ہوں گے، مونوپلیز بنیں گی، انحصار اور ایکسکلوسیو کلبز کے سارے، مثال کے طور پر ایک بینیفٹ رکھنے والے سارے رچ ایک جگہ، رچ کلب ایک جگہ ہو جائے گا۔ اس وقت دنیا کے اندر کیا پوزیشن ہے؟ ٹاپ ون پرسنٹ کے پاس، یعنی دنیا میں جو دولت مند ہیں، دولت کا جو اسکیل ہے غربت سے لے کے عمارت تک، اس میں جو ٹاپ ون پرسنٹ ہے، اونلی ون پرسنٹ، اس کے پاس آدھی سے زیادہ دنیا کی دولت ہے۔ صحیح ہے، ٹاپ ون پرسنٹ کے پاس 50% سے زیادہ ویلتھ ہے۔ صحیح ہے، یعنی اب یہ سوچیے 1% کے پاس 50% سے زیادہ ویلتھ ہے اور 99% کے پاس لیس دین 50% ہے۔ اچھا، اگر میں ٹاپ 1% کو ٹاپ 10% کر لوں تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو یہ سمجھ دیجئے، ٹاپ 15% ٹو 18% کے پاس مور دین 85% آف ویلتھ ہے۔ یعنی کہ ٹاپ 15% لے لیں، ٹاپ 15% دولت مندوں کو اوپر سے نیچے 15% لے لیں، تو دنیا کی ساری دولت کا 85% ان کے پاس ہے، 85% ان کے پاس ہے، اور باقی 85 لوگوں کے پاس کیا ہے؟ 15%۔ یہ مونوپلیز آنی ہے، خود بخود آنی ہے، کیوں؟ آپ نے اس کو کامیابی کا اسکیل بنایا تھا نا، تو جس کی جو طاقت چلی اس نے جا کر اپنا کام کر دیا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہوگا۔ ابھی تھوڑا سا اور اس کو میں جلدی جلدی بڑھاتا ہوں، اگر البتہ میں اس کو بہت تفصیل سے مختلف جگہوں پہ عرض کر چکا ہوں، اگر مجھے یاد آتا ہے کہ اگر کبھی آپ کوئی اسپیچز دیکھیں، حتی عشر محرم جس کے اوپر ہم نے ظلم کے اوپر بات کی ہے، تو اس میں ہم نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ جو ظلم کا نظام ہے یہ اپنے عمل کو کرتا کیسے ہے۔ اچھا، یہ دیکھیے، جیسے ہی ایسا ہوگا 1% 51% دولت اس کے اپنے ہاتھ میں رکھے گی، تو اب اس کو ایک اور خطرہ آئے گا۔ وہ کیا آئے گا؟ یہ 51% پبلک، 99% پبلک کبھی تو سمجھ جائے گی کہ نا اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو فوراً اس کو، ان کو دھوکے میں رکھنے کے لیے کوئی نظام دینا پڑے گا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسیپشن، کوئی دھوکہ دینا پڑے گا۔ صحیح، بس وہ 1% اپنی مونوپولی کو باقی رکھنے کی خاطر 99% لوگوں کو کیا دے گی؟ کوئی ڈسیپشن دے گی، کوئی دھوکہ دے گی۔ اب اس دھوکے کے اندر یہ بیچارے 99% چلتے رہیں گے۔ کیپٹلزم اس ٹائپ کا ایک دھوکہ دے گی کہ لوگوں کو ایڈورٹیزمنٹ نظر آتے رہیں گے، وہ ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، ساری زندگی ایسی چیزوں کے حاصل کرنے کے خواب میں گھومتے رہیں گے جن کو کبھی بھی ان کے نصیب میں نہیں آنا ہے۔ یہ دھوکہ چلے گا۔ اس دھوکے کے نتیجے میں جو آبجیکٹیوز آف لائف ہیں وہ قربان ہوتے رہیں گے، یہ سب ہوتا رہے گا۔ اچھا، یہ جو دھوکہ ہے یہ کس بیس پہ چلے گا؟ یہ ایک اور، یہ دو پیرامیٹرز کے اوپر یہ دھوکہ چلے گا، وہ کیا؟ خوف اور لالچ، اس پہ چلے گا۔ یہ جو 1% ہے اس نے 99% کو دھوکہ دینا ہے، یا ٹاپ 15% نے 85% کو دھوکہ دینا ہے، تو یہ دھوکہ کس بنیاد پہ دیں گے؟ لالچ کی بنیاد پہ دیں گے اور خوف کی بنیاد پر، یہ اس پہ چلاتے رہیں گے اسے۔ تو اب یہاں تک میں روکنے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ پھر ہم بہت آگے جا رہے ہیں اور ایسا نہ بالکل ٹائم ختم ہو جائے ہمارے پاس۔ یہ جو غیر اسلامی تہذیب ہے اس کا مطلب یہ ہے، جو غیر اسلامی تہذیب ہے اس کا مطلب صرف بے پردگی نہیں ہے، یہ بہت گہری ہے، اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ رہبر معظم نے ایک دفعہ مغربی ثقافت کے اوپر کہا کہ مغربی ثقافت کی یلغار ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ مغربی ثقافت کی یلغار صرف اس میں ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں، مرد داڑھی رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں، یہ ایک فینومینا ہے، یہ اس کا ایک اظہار ہے۔ اصل مغربی ثقافت کہاں پر ہے؟ یہ خدا کو مانتے ہیں نہیں مانتے، قیامت کو مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ اصل جو مادہ پرست ثقافت ہے وہ یہاں پر ہے۔ اور یہ جو غیر اسلامی ثقافت ہے اس کو میں اپنے، مجھے کہنا ہو تو میں یہ کہتا ہوں مادہ پرست ثقافت۔ مادہ پرست ثقافت کا مطلب کیا ہے؟ شروع میں خدا کا قائل نہیں ہے، صرف مادے کا قائل ہے، آخر میں بھی اخروی زندگی کا قائل نہیں ہے، صرف مادی زندگی کا قائل، اور انسان کے وجود میں روح کا قائل نہیں ہے، صرف مادی بدن کا قائل ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مادہ پرست ثقافت یہ ہے۔ صحیح، یہ جو مادہ پرست ثقافت ہے یہ اپنی کامیابی کے پیرامیٹرز کس پہ بناتی ہے؟ دنیاوی بدنی لذتوں پہ، اور ان دنیاوی بدنی لذتوں کا حصول رکھتی ہے دولت طاقت اور شہرت پہ، اس میں انحصار ہے، اس میں محدودیت کی وجہ سے انحصار ہے، لمٹ اس کے اندر مناپلیز ہیں، اور ان مناپلیز کے نتیجے میں فرسٹریشن ہے، اس فرسٹریشن کو دبانے کے لیے ڈسیپشن ہے، اور وہ ڈسیپشن چل رہا ہے لالچ اور خوف کے اوپر۔ یہ سارا نظام اس طریقے سے بن کے عمل کرے گا۔ اچھا، اب لالچ اور خوف پہ کیسے؟ آپ کیا، آپ ساری، اب اس کا ایک ایک جملے کے اندر، ساری زندگی گدھوں کی طرح کماؤ گے اور پاگلوں کی طرح خرچ کرو گے، بس سمری یہ ہے۔ ساری زندگی ایک ہی کام ہے، کیا؟ کمائے جاؤ، خرچ کیے جاؤ، کیونکہ تمہارے کمانے میں بھی ان کا فائدہ ہے اور تمہارے خرچ کرنے میں بھی ان کا فائدہ ہے، بیوقوف بنائیں گے۔ اچھا، اب آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کہاں سے کریں گے؟ میں آپ کو، آپ کی خدمت میں یہاں تک لایا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں ہم نے مقابلہ کہاں سے کرنا ہے۔ تو مقابلہ اس سے نہیں ہوگا کہ میں کسی بچی کے پاس پہنچوں، اس سے کہوں تم پردہ شروع کر دو، یہ ایک راستہ ہوگا، اصلی مقابلہ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر کے لیے تبدیلی آئے گی۔ اچھا، میں ایک اور سوال کرتا ہوں، وہ تمام جو پردے دار ہیں ثقافت میں اسلامی ہیں، وہ جتنے نمازی ہیں ثقافت میں اسلامی ہیں؟ اس کا مطلب ہے ثقافت اس سے کہیں گہری چیز ہے، یہ ایک فینومینا ہے۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں اس کی اہمیت نہیں ہے، کہ نماز کے بغیر تو زندگی نہیں گزر سکتی، عقیم الصلاۃ خدا کا حکم ہے، پردے کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی، اس کے نتیجے معاشرے کی تباہی ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں ان کے پیچھے کچھ اور بھی ہے۔ ہم ایک اسٹیج میں کامیاب ہوئے ہیں، پیچھے تو جا کے دیکھیں آگے ہے کیا پھر۔ اچھا، یہ جو غیر اسلامی ثقافت ہے اس کی ساری بیس دھوکے پر ہے، اور دھوکہ کہاں سے ہے؟ لالچ اور خوف سے۔ مقابلہ یہیں پر ہے، مقابلہ یہیں پر ہے۔ اگر آپ نے غیر اسلامی مادہ پرست ثقافت سے لڑنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو اپنی لالچ اور اپنی خوف سے لڑیں۔ اس کو آپ نے نوٹ فرمایا، میں اس کے اوپر تھوڑے سے عرائض پیش کروں گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ عمیق ترین مقابلہ یہاں پر ہوگا۔ اگر آپ نے مادہ پرست ثقافت سے لڑنا ہے، غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی ثقافت سے لڑنا ہے، آپ کو اس لالچ اور اس خوف سے لڑنا پڑے گا جس کی بنیاد پر اس کا سارا دھوکہ چلے گا۔ آپ اس خوف سے لڑ لیں اور اس لالچ سے لڑ لیں۔ اچھا، اب ہم نے، پہلے تو ہم نے منفی کو اوپر سے لیا اور نیچے تک لائے، اب اس منفی کے کاؤنٹر میں ہمیں کیا پتہ چلا؟ خوف سے لڑنا ہے اور لالچ سے لڑنا ہے۔ اب اس کو لے کے آگے تک جاتے ہیں، خوف اور لالچ سے انسان لڑتا کیسے ہے؟ اس کو اگر لے کر آپ پیچھے تک جائیں گے تو آپ فوراً ایک جگہ پہ پہنچیں گے، وہ کیا؟ اگر خدا پہ یقین ہو تو لڑ لے گا، صحیح ہے؟ اگر خدا پہ یقین ہوا تو لڑے گا، خوف سے بھی اور لالچ سے بھی۔ یہ کیسے ہوگا؟ بالکل اسی طرح واپس آنا پڑے گا۔ اگر خدا پہ یقین ہوا تو اس کا مطلب ہے ابتدا کے لیے خدا کا قائل ہے، انتہا کے لیے قیامت کا قائل ہے، حقیقت انسان میں روح کا قائل ہے۔ محمد وعدل پر، جیسے وہ ان تین پیرامیٹرز کا قائل ہے، خدا کا قائل ہے، قیامت کا قائل ہے، اخروی زندگی قبل کے، اور روح کا قائل ہے، تو اپنی کامیابی ناکامی کہاں پہ دیکھے گا؟ وہ اپنی کامیابی ناکامی خدا کی خوشی میں، اخروی زندگی کی کامیابی اور روح کی بلندی میں دیکھے گا، صحیح ہے؟ اگر وہ ان میں دیکھے گا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دولت، طاقت اور شہرت کے دائرے میں نہیں آئیں گی۔ یہ کس دائرے میں آئیں گی؟ یہ ایک اور بڑے دائرے میں آئیں گی۔ اب ہم وہیں سے بالکل اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا جو بڑا دائرہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کا بڑا دائرہ ہوگا بندگی، اللہ کی بندگی۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بندگی سب سے بڑا پیرامیٹر ہے، صحیح۔ اچھا، جو بندگی ہے یہ کن تین پیرامیٹر سے آتی ہے؟ وہاں پہ ہم نے لیا تھا دنیاوی جسمانی خواہشات، یہاں پہ ہم نے لیا بندگی۔ یہ جو بندگی آتی ہے یہ بالکل اسی طرح تین پیرامیٹرز اگر ہم نکالنا چاہیں تو آئے گی علم، تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ عمومیت کے ساتھ، صرف اسلحے کا نہیں، صحیح۔ علم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تقویٰ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور جہاد فی سبیل اللہ، فضل اللہ المجاہدین۔ اچھا، جب یہ تین پیرامیٹرز آپ دیکھیں، اب دیکھیں بالکل اسی طرح انالیسس کیجئے، یہ جو تین پیرامیٹرز ہیں یہ لمیٹڈ ہیں یا ان لمیٹڈ ہیں؟ یہ انلیمیٹڈ ہیں، ان پہ کوئی جنگ نہیں ہے. مثلا اگر میں تقویٰ زیادہ لاؤں تو کیا کسی کے تقویٰ میں کمی کروں گا؟ نہیں ہے، ہرگز نہیں. اگر میں اپنا علم بڑھاؤں گا تو باقیوں کو جاہل نہیں ہونا ہے، در حقیقت باقیوں کو بھی عالم ہونا ہے. اور اگر میں اللہ کی راہ میں جد و جہد کروں گا تو کسی کی جد و جہد کو کم نہیں کروں گا، بلکہ ان کے ساتھ مل کے کروں گا، تو اللہ کی راہ میں جد و جہد کہلائے گی. تو ان میں کوئی محدودیت نہیں ہے. محدودیت نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جنگ کی دعوت نہیں ہے، یہ دوستی کی دعوت ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہوگا، امن ہوگا، سکون ہوگا. جیسے آپ ان تین پیرامیٹرز کی بات کرتے ہیں، یہ تینوں پیرامیٹر آپ کو ایک دعوت دیتے ہیں. اگر آپ کو علم چاہیے، آپ کو تقویٰ چاہیے، آپ کو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہے، تینوں کے لیے ایک کی ورڈ ہے. وہ کی ورڈ کیا ہے؟ کنٹرول. کنٹرول دکھا. اگر آپ کا کنٹرول اسٹرانگ ہے، آپ کا تقویٰ بھی اچھا ہے. آپ کا کنٹرول اچھا ہے، آپ کا علم بھی بڑھے گا. تقویٰ کے اوپر علم ملتا ہے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں سکھا دے گا. جیسے آپ کا تقویٰ بڑھے، کنٹرول بڑھے گا، آپ کا تقویٰ بڑھے گا. جیسے آپ کا تقویٰ بڑھے گا، آپ کا علم بڑھے گا. جیسے آپ اپنے اندر علم رکھتے ہوں گے، آپ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہے ہوں گے. انما یخش اللہ من عباده العلماء، جاننے والے اللہ کا اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اپنے اندر، تو اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. کیا ہوا کہ کنٹرول مین پیرامیٹر آ گیا، کہ اگر کنٹرول ہوا تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا. اچھا، وہاں پہ مین پیرامیٹر کیا ہے؟ وہاں پہ خواہشات، نفسانی خواہشات. اس طرح یہ اسلامی اور غیر اسلامی نظام ایک دوسرے کے بالکل پیرالل عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ، وہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ، اور وہاں پہ تین چیزیں، یہاں پہ تین چیزیں، اور آخر میں یہاں کنٹرول اور وہاں خواہشات. اچھا، اب ایک اور بہت خوبصورت بات، اگر آپ اللہ کے نظام میں بڑھتے ہوئے آگے آگے کنٹرول تک، اور اس دنیاوی نظام میں بڑھتے ہوئے آگے آئے ڈسپشن تک، جس کی بیس لالچ اور خوف ہے، تو خود بخود آپ اس نظام سے جیت گئے. کیوں؟ اس کی لالچ اور اس کا خوف اس صاحب کنٹرول پر اثر نہیں کرے گی، یہ جیت جائے گا، یہ جیتے گا. کیوں؟ اس کو وہ لالچ دلائے گا، دنیا کا نظام اس کو لالچ دلائے گا، اور یہ لالچ کے جواب میں خدا کی وعدوں پہ امید کرے گا. اور یہ اس کو خوف دلائے گا، اور یہ اللہ کے لقاء کے لیے شہادت کا انتظار کرے گا. صحیح ہے؟ نہ اس کو خوف مصیبت میں ڈالے، اور نہ اس کو لالچ نے تنگ کرنا. یہ اپنے کنٹرول کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتا ہے. مقابلہ یہیں پر ہے، مقابلہ یہیں پر ہے. اگر آپ کا کنٹرول بڑھ گیا، آپ اپنی ذاتی سطح پر بہت آسانی سے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس غیر اسلامی تہذیب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کا کنٹرول بڑھ گیا. صحیح. اچھا، اب اس کنٹرول بڑھنے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسلسل آگہی، مسلسل شعور. یہ جو کچھ میرے سامنے آ رہا ہے، اس میں لالچ ہے، اس میں خوف ہے، اس میں شعور ہے، اس میں کیا ہے جو آپ کے سامنے پکچر آتی ہے؟ اور اس پکچر کا آپ انالیسس کرتے رہیے اپنی زندگی کے اندر، کہ جو بھی زندگی میں آپ کے سامنے صورتحال آئی ہے، اس میں آیا خوف کا عنصر ہے، یا لالچ کا عنصر ہے، یا مجھے کوئی ہدایت کی دعوت مل رہی ہے، مجھے کیا کرنا ہے اس کے اوپر؟ تو آپ کا کنٹرول بڑھے گا، آپ کی اویئرنیس بڑھے گی، اور پھر آپ اس نظام کے مقابلے میں آرام سے جد و جہد کر سکتے ہیں. اچھا، آپ خوبصورتی دیکھیے نظام اسلام کی. نظام نے آپ سے کہا کہ بھائی آپ پردہ کیجیے. آپ کو پردہ کرنے کے لیے کنٹرول کرنا ہوگا، ہاں ظاہر ہے کہ کنٹرول کرنا ہوگا. یہی جو آپ کا کنٹرول پردہ میں ہوگا، یہی آپ کا کنٹرول گناہوں کے خلاف بھی کام آئے گا. کنٹرول ایک عجیب چیز ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ جتنا آپ کا ضبط اپنے اوپر کسی بھی ایک فیلڈ میں بڑھے گا، باقی فیلڈز میں بھی خود بخود بڑھے گا. اور اس کے بالکل برخلاف دیکھیے گا، جتنا بھی آپ کا ضبط کسی ایک فیلڈ میں کم ہوگا، باقی فیلڈ میں بھی آپ شکست کھاتے چلے جائیں گے. مثال کے طور پر، اگر آپ کا کنٹرول مستحبات کے اندر اچھا ہے، تو آپ حرام کے معاملے میں بہت اچھے طریقے سے لڑ پائیں گے. لیکن اگر آپ کا کنٹرول مستحبات میں اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے محرمات کے معاملے میں بھی لڑنا مصیبت میں پڑیں گے، آپ مشکل ہو جائے گی. مثلا آپ نے کنٹرول کے لیے کیا کیا بڑھا لیا، کیا کیا آپ نے اوپر رکھا، مثلا آپ نے کہا کہ بھائی میں نے پردہ کرنا ہے تو یہ کنٹرول ہے، میں اس کنٹرول کو امپلیمنٹ کروں اور اس کے ذریعے سے اپنے اندر امپروومنٹ لاؤں. اور مثلا کیا لیا، آپ نے کہا بھائی نماز مجھے اول وقت پڑھنی ہے، یہ بھی ایک کنٹرول. مختلف چھوٹے چھوٹے مستحبات کو لے لیا، وہ آپ کے کنٹرول کو بڑھائیں گے. اچھا اب آپ اس کنٹرول کو تھوڑا اور بڑھاتے چلے جائیے تو آپ دیکھیے اسلام کی تعلیمات میں سے کچھ تعلیمات ہیں جو انتہائی فنڈامنٹل ہیں، بہت فنڈامنٹل اور بہت بیسک لیول پہ جا کے کفر کا اور غیر اسلامی تہذیب و مادہ پرست تہذیب کا مقابلہ کرنے کے لیے. وہ کیسے؟ مادہ پرست تہذیب کا سارا جو زور آیا تھا وہ لالچ پہ آیا تھا اور خوف پہ آیا تھا. اچھا لالچ کے مقابلے میں اسلامی تہذیب میں کیا ہے؟ قناعت. اس کے اوپر محنت کرنا، اگر آپ نے قناعت پہ محنت کر لی تو آپ لالچ سے ٹکرا گئے، اور اگر آپ نے لالچ کو شکست دے دی قناعت کے ذریعے سے تو آپ نے سمجھ لیا دنیاوی نظام کا بہت بڑا ہتھیار ختم کر دیا. اور وہاں وہ جو دوسرا پیرامیٹر تھا وہ خوف تھا. البتہ خوف کئی طرح سے ظاہر ہوتا ہے، کم از کم تین بنیادی طرح سے تو ہم دیکھ سکتے ہیں. نمبر ایک، خوف ظاہر ہوگا موت کی صورت میں، خوف ظاہر ہوگا احترام کے جانے کی صورت میں، اور خوف ظاہر ہوگا دولت کے ہاتھ سے نکلنے کی صورت میں. بس خوف کہاں کہاں پر آ سکتا ہے؟ نمبر ایک، خوف آئے گا جان کے سلسلے میں کہ جان میرے ہاتھ سے نکل جائے گی کہ میں مر چکتا ہوں. نمبر دو، خوف آئے گا عزت کے سلسلے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو میری بے عزتی ہو جائے. تیسرا، خوف آئے گا مال کے سلسلے میں کہ مال میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اچھا اگر آپ اس مرحلے میں خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ نے یقیناً توحید کے مختلف اقسام پڑھی ہیں اور آپ توحید افعالی میں اس بات کے معتقد ہیں کہ خدا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو چاہے وہ موت ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ دولت ہو، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں. صحیح، خدا ہے جو زندہ کرے گا، خدا ہے کہ جو مارے گا، اور عزت دینے والا خدا ہے، ذلت دینے والا خدا ہے. اموال میں سے بھی جو مال دینا ہوگا وہ خدا دے گا، جو نہیں دینا ہوگا وہ باقی سب کا سب تباہی لے کے آئے گا. صحیح، تو جیسے جیسے آپ کا خدا بھی یقین بڑھتا چلا جائے گا، آپ خوف سے بھی لڑ سکتے ہیں اور آپ لالچ سے بھی لڑ سکتے ہیں. آپ خوف و لالچ سے لڑ سکتے ہیں، قناعت کے ذریعے سے معاملہ ختم ہو گیا، اب آپ کو غیر اسلامی تہذیب نقصان نہیں پہنچائی. اچھا اب بالکل اینڈ پہ لے جاتے ہوئے، خدا نہ کرے آپ نے یہ سارا انالیسس نہیں کیا اور آپ نے تہذیبی اسلامی تہذیب کو سمجھا صرف پردہ، چند آیتیں روایتیں اور عبادات، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب لالچ اور خوف آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. نعوذ باللہ تعالیٰ، اپنی لالچ میں آگے بڑھ گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے، تو یہ جتنی چیزیں آپ نے ظاہری طور پہ کی تھیں ان میں سے کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ ظاہری طور پہ باقی رہ جائے گا اور اندر سے قوم کھوکھلی ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگوں نے 25-30 سال میں بہت ساری چیزیں آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. اب جو مجھے جگہ سمجھ میں آتی ہے وہ سب سے فنڈامنٹل ہے، اور تین لیولز بنا سکتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، تین لیولز پہ کسی قوم کی اسلامی تربیت کی جا سکتی ہے. پریورٹی کے حساب سے نہیں کہہ رہا، آسان ہونے کے حساب سے کہہ رہا ہوں. پہلی تربیت، ظاہری احکام کی تربیت، وضو صحیح کرے، نماز صحیح پڑھے، وقت کے اوپر کر لے، پردے کے پیرامیٹرز کو جانتا ہو خواتین کے معاملے میں، یہ پہلا ہو گیا. دوسری تربیت، اسلامی اخلاق کی تربیت، جھوٹ نہ بولے، بے وفائی نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آئے، ہمدردی دکھائے، اسلامی اخلاق کی تربیت. تیسرے لیول پہ جو سخت ترین ہوگی وہ اسلامی عقائد کی تربیت. عقائد کی تربیت کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں، ابتدا اور انتہا خدا کے ہاتھ میں، موت کے بعد ایک زندگی ہے، ان تمام چیزوں کو پہچانیں. آسان ترین یہ ہوگا کہ لوگ یہ سیکھ لیں گے کہ وضو کیسے کرنا ہے، یہ آسان ترین ہوگا. یہ بھی سیکھ لیں گے پردہ کیسے کرنا ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے پردہ کرنا آسان ہے یا غصے پہ کنٹرول کرنا، اب آپ اپنا فیصلہ خود کر لیجیے گا، سب کے لیے اپنا 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 ایک ہوتا ہے۔ اچھا، پردہ کرنا، غصے پہ کنٹرول کرنا اور خدا پہ توکل کرنا، کس کو آپ آسان دیکھیں گے، کس کو آپ مشکل دیکھیں گے، ان سب باتوں کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ مثال کے طور پر میں پھر ایک اور سیکوینس بناتا ہوں، پردہ کرنا، سچ بولنا، اللہ ہی کو بس رازق سمجھنا، کون سا آسان ہے؟ ان سب کو دیکھتے رہیے، یہ وہ جگہیں آپ کو پہچاننی پڑیں گی۔ کیا ہوگا، خدا نہ کرنا، اعوذ باللہ، ایسا نہ ہو شیطان ہمیں مطمئن کر دے چھوٹے لیول کی کامیابی پہ، ہم کسی چھوٹے لیول پہ کامیاب ہو جائیں اور بعد میں یہ نہ سمجھ پائیں کہ یہ تو پہلی کلاس تھی ہماری، ہمیں بہت دور تک جانا تھا۔ یہ جو ہم کفر کے نظام میں، غیر اسلامی تہذیب کے نظام کے مقابلے میں کئی جگہ کے اوپر مشکل میں مبتلا ہیں، بس اپنے ملک کو دیکھ لیجیے، جبکہ ہمارا ملک کئی اعتبار سے بہت سارے اسلامی ممالک کے مقابلے میں بہت کنزرویٹو ملک ہے۔ یہاں پر ترکی جیسا حشر نہیں ہے، اب ترکی کچھ اور ہو گیا ہے، مثلا اور دوسرے ممالک کی طرح نہیں ہے، یہاں بہت صورتحال بہتر ہے ظاہری طور پر، لیکن جب اسلامی تہذیب کے مقابلے میں غیر اسلامی تہذیب کو دیکھتے ہیں، تہذیب و ثقافت میں جتنا انہوں نے شکست کھائی ہے اتنا یہاں پہ ہم نے بھی شکست کھائی ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ ہوا کہ ہم دین کی سروس پہ رہے، زیادہ تر اہل سنت کے ساتھ مشکل یہی آئی کہ وہ دین کی سرفیس پہ رہے، وہ سرفیس تو باقی رہ گیا، اندر سے سب کچھ ختم ہو گیا، وہی مادہ پرستی، وہی لالچ، وہی حرص، وہی خوف، وہی سب کچھ سب کے اندر ہو گیا۔ تو اس لیول کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ نے کس لیول پہ جانا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس طرح میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، کہ ایک لیول ہے اسلام کے احکام کا، ایک لیول ہے اسلام کے اخلاق کا، اور ایک لیول ہے اسلام کے عقائد کا۔ ہمیں یوں لگتا ہے جیسے دنیا کی جو زندگیوں کے مختلف ادوار ہیں، جیسے یہ دنیاوی زندگی ہے، پھر برزخ ہے، اس کے بعد آخرت ہے، یہ تین اسی طرح ہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مثال کے طور پر یہاں جو ایک زندگی ہماری گزر رہی ہے، یہ احکام پہ بیس کرتے ہوئے گزر رہی ہے، پھر اس کے بعد جب ہم برزخ میں جائیں گے تو بظاہر برزخ اخلاق کی دنیا ہے، یعنی میرے جو بھی اخلاقیات تھے وہ یہ طے کریں گے کہ میں برزخ میں زندگی کیسی حاصل کر پاؤں گا، اور اس کے بعد جب آخرت آئے گی تو آخرت پھر احکام اور اخلاق کی نہیں ہے، آخرت قیامت کی ہے، جس کا خدا پہ یقین تھا وہ آخرت میں کہیں اور ہوگا، اور خدا پہ یقین ان تمام ڈیٹیلز کے ساتھ، مثلا توحید میں کتنے کتنے چیپٹرز ہیں، ان سب پہ اس کا یقین کیسا تھا۔ تو بظاہر یہ جو آخری ٹاپک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تھوڑا سا یہ کافی مجمل ہے ظاہر ہے، اور اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کسی سے مقابلہ کرنا ہے غیر اسلامی فکر سے، مادہ پرست ثقافت سے، تو یہ چھوٹی سطح پہ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ چھوٹی سطح اور احکام کا نام لے رہا ہوں، تو کوئی یہ نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں احکام چھوٹا سا کام، نہیں، چھوٹا کام نہیں ہے، یہ ثقافت بنانے کا سب سے بڑا ابتدائی مرحلہ ہے، سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اگر یہ مرحلہ ہم نے اسکپ کر دیا، خدا نہ کرے، تو پھر ہم نہیں بنا پائیں گے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن اس پہ رکنا نہیں ہے، اس کے پیچھے دنیا بسی ہوئی ہے، آپ نے ایک کام کیا، اس کے پیچھے علم اخلاق پورا ہے، اس کے اوپر جانا ہے، پھر اس کے پیچھے عقائد کی دنیا ہے، اور جب مقابلہ ہوتا ہے، جیسا کہ مولا کا فرمان ہے کہ جب مقابلے ہوتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، تو انسانوں کے ہنر پہچانے جاتے ہیں۔ اگر مقابلہ بس اتنا ہوا نا کہ کس نے نماز پڑھنی ہے، کس نے نہیں پڑھنی، اس میں جیتنے والے بہت ہوں گے۔ اچھا، اگر مقابلہ اس پہ ہوا کہ کس کے اخلاق اسلامی ہیں، کس کے اخلاق غیر اسلامی ہیں، تو جیتنے والے کم ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر مقابلہ اس پر ہوا کہ کون موت کو شکست دے گا اور کون موت کو شکست نہیں دے گا، تو اب وہ مولا کا فرمان آتا ہے، وہ اذا محسو بالبلا قلت دیان، جب لوگ امتحانوں میں پڑھتے ہیں تو پھر دیندار لوگ کم رہ جاتے ہیں۔ سید الشہداء نے جب 61 ہجری میں جملہ ارشاد فرمایا تھا تو نمازی کم نہیں تھے اس وقت۔ پھر مولا کیوں فرما رہے تھے جب لوگ مشکلات میں پڑتے ہیں تو دیندار کم رہ جاتے ہیں؟ یہ دینداری یہ صرف نمازی والی دینداری نہیں ہے، یہ دینداری صرف پردے اور قرآن پڑھنے والی دینداری نہیں ہے، اور یہ دینداری صرف سچ بولنے اور جھوٹ بولنے والی بھی نہیں ہے، یہ دینداری اس بات پر ہے کہ اللہ کی راہ میں موت کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ ٹاپ لیول پر ہے۔ بالکل، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہمیں عمیق ترین جگہ پہ جا کے مقابلہ کرنا ہوگا، اور اس جگہ پہ جب آپ مقابلہ کر لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سسٹمیٹک اور آٹومیٹک ہوتی ہوئی صحیح ہونے لگتی ہے. آخری بات ایک اور عرض کروں گا, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں ایک مقابلہ کر لوں سب کا کیا ہوگا. خدا نے حق کے اندر ایک عجیب اٹریکشن رکھا ہے. یہ جو حق کا اٹریکشن ہے یہ فرد سے نکل کر خود بخود معاشرے میں پھیلتا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آتی. سید الشہداء کا اٹریکشن ابھی تک پھیلا رہا ہے, اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں, اس کے ماننے والے کم نہیں ہو رہے. تو یہ جو حق کا ایک اٹریکشن ہوتا ہے یہ ایک آدمی تک نہیں رہتا, وہ پھیلتا ہے, پھیلتا ہے اور خود بخود اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچا لیتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرج.
الجل يا صاحب السماء, الجل الجل الجل.